السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النحل آیت نمبر 71. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برعاد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیه سواء افبنعمت اللہ یجہدون. اور دیکھو، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. نیز اللہ نے تمہیں رزق کے معاملے میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، پھر جن لوگوں کو رزق زیادہ دیا گیا ہے وہ ایسے تو نہیں ہیں جو زائد رزق کو اپنے غلاموں کی طرف لوٹا دیں تاکہ آقا اور غلام سب رزق کے معاملے میں برابر ہو جائیں، کہ پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا ہی انکار کرتے ہیں. جیسے کہ اس سورے میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے. تمام جانوروں سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کے لیے تمام جانوروں کو یا اپنی دوسری مخلوق کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے دودھ کا ذکر پڑھا، اسی طرح سے مکھی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس سے کتنی فائدہ مند چیز حاصل ہوتی ہے، شہد حاصل ہوتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ رزق کی بات فرما رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رزق کا جو اختیار ہے، یعنی دینا اور لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کا مکلف بنا دیتا یا کسی انسان کو ذمہ دار بنا دیتا تو یقین جانے کہ انسان اتنا چھوٹا دل واقع ہوا ہے کہ وہ سب کچھ خود ہی سمیٹ رکھتا اور دوسروں کو نہ دیتا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. اور یہ تقسیم بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے. اگر ہر کوئی مالدار ہوتا تو جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کون انجام دیتا؟ اسی طرح سے اگر ہر کوئی غریب ہوتا تو غریبوں کو دینے والا کون ہوتا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے رزق کی، کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی. اب جن کو یہ فضیلت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اسی مثال سے بات سمجھا رہے ہیں کہ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندے اور رب کی مثال کو دیا ہے کہ ایک مالک اور غلام، غلام اور آقا کا کیا رشتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اپنی صفات کی مثال نہیں دی. یہ بات آپ خاص طور سے غور کریے گا کہ قرآن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کہیں کوئی آپ کو مثال نہیں ملیں گی. لیس کمثلی شیء، ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ کے لیے مثالیں نہ تجویز کرو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مثالیں نہیں بنا سکتے کہ نعوذ باللہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جیسے ہم انسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بھی اس طرح سے ہاتھ ہوگا. نہیں، اس کے لیے تو ہمیں مثالیں تجویز کرنی ہے، نہ اس کے لیے مثال کسی کی ہم مثال دے سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دراصل بندے اور غلام کا یا رب اور بندے کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہے اور اس زیادتی رزق کی بنا پر وہ مالک ہے اور اس کے غلام ہیں. اب کبھی ایسا ہوا ہے بھلا کہ کوئی لوگ اپنے غلاموں کو اپنا مال دے کر اپنے برابر ان کو کر لیں؟ دنیا میں آج تک کوئی مثال نہیں ملی ایسی. حالانکہ ہم نے حاتم طائی کا بھی نام سنا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام سنا ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اپنے غلام کو اپنی پوری جائیداد دے کر خود اس کو اپنا مالک بنا لیا ہو یا کم از کم اس کو اپنے برابر کر لیا ہو. نہیں، ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. اور اگر کوئی دے بھی دے، اتفاق سے اپنے برابر بھی کر دے، تو بھی مالک مالک ہی رہے گا کیونکہ اس نے اس کو عطا کیا ہے، اور غلام غلام ہی رہے گا کیونکہ وہ لینے والا ہے. تو جب انسان اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنا مال اپنے غلام کو دے دے اور اس کو اپنے برابر کا کر لے، تو بھلا آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کیسے گوارا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے، جو اس کی مخلوق ہے، جو خود کچھ نہیں کر سکتی مخلوق، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دیا جا سکتا ہے کسی کو. اتنی بہترین مثالیں آپ دیکھیں کہ کیوں یہ بات تھی کہ صحابہ کرام قرآن سنتے سے ایمان لے آتے تھے. جو سلیم فطرت کے مالک تھے, جن کی طبیعت میں نیکی تھی اور سادگی تھی, جو تعصب سے پاک تھے, جو حسد اور کبر سے پاک تھے, جیسے جیسے وہ قرآن سنتے گئے ایمان لاتے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ پڑھی تو کہنے لگے کہ واقعی میں یہ کلام بہت ہی بہترین کلام ہے. اس کی گرویدہ ہو گئے اور فوراً ایمان لے آئے. کئی ایک صحابی, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کئی صحابی, ایک صحابی مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائے جبکہ وہ نان مسلم تھے اور مکہ کی کسی بات, مکہ والوں کی کوئی بات کو پہنچانے کے لیے آئے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ اس وقت مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں اور سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے. تو وہ صحابی دور سے, انہوں نے مسجد نبوی کے باہر ہی دراصل اللہ کے رسول کی آواز سن لی. سورہ طور جب اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے تو اس کی ہیبت سے, اس کے الفاظ کی گہرائی سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً انہوں نے اندر آ کر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. تو یہ تو تھی قرآن کی برکت. تو یہ اتنی اچھی مثال ہے, اس مثال سے بڑھ کر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. تو یہ مثال سب سے بہترین ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک کیسے ہو سکتے, بھلا کوئی اس کے شراکت دار کیسے ہو سکتے. اور دینے والا تو وہ ہے, دینے والا وہ ہے, عطا کرنے والا وہ ہے, تو پھر بھلا کیسے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ہو سکتا ہے, یعنی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی کیسے قرار دے سکتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے دی کہ جب تم اپنے ساتھ کسی کی برابری برداشت نہیں کر سکتے, جب تم اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں کر سکتے, تو پھر سوچو ذرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ مالک اور مختار ہے, جس نے تم کو سب نعمتیں عطا فرمائی, تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے, اس کی بندگی بجا لاتے, لیکن تم نے کیا کیا کہ الٹا اس کے غلاموں کو, اس کی مملوک کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے دیا, ان کے شکریے اور ان کے لیے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں بتوں کے. وہ آتے ہیں جیسے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور بت گری کیا ہے. یعنی واقعی میں آج یہی حال ہو گیا ہے نا کہ غلام دستگیر, یا پھر مشکل کشا, اولاد چاہیے تو فلاں کے پاس چلو, یا یہ نہیں تو فلاں کے پاس چلو, ایسے ہم نے بہت سارے نام رکھ دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیا جا سکتا, اور غلام اور آقا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ ان کا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر ظلم تھا, ایک ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ناقدری تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر کیا, افبنعمت اللہ یجحدون, کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے کیوں نہیں جھکتے ہو, ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے, ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو, کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ الٹا سوال کر کے ان سے پوچھا گیا ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی, اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے, اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ یعنی باطل کو ماننے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بے بنیاد عقیدہ رکھنا, ان کی انہیں بتوں کو یا پھر ایسے لوگوں کو قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا مالک سمجھنا, یا ان کے بارے میں یہ امید رکھنا کہ یہ مرادیں پوری کرنے والے ہیں, یا مرادوں کو پورا کرنے والے ہیں, یا ان کے تعلق سے یہ سوچ رکھنا کہ یہ دعائیں سننے والے ہیں, یا یہ اولاد دے سکتے ہیں, یا روزگار دلوا سکتے ہیں, یا مقدمے میں جتوا دیں گے, یا بیماریوں سے بچا لیں گے, کیونکہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کچھ دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے یا بزرگوں کے تعلق سے کہ یہ ہمارے, دیکھا جائے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ مشکل کشا ہیں, یا پھر اسی طرح کے القابات سے ان کو نوازتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ مانتے کسی اور کو ہیں, شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہم جنس بیویاں بنائی. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انسانوں ہی میں سے جوڑے بنائے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے انسان کے لیے فرشتے یا جن ہو جاتے, یا جنوں کے لیے انسان ہو جاتے, تو کیا حال ہوتا ہمارا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی میں ایک بہت بڑا احسان ہے, جس کا ذکر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائی, کوئی اور جنس نہیں ہے بلکہ انسانوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا ساتھی بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کی بقا کے لیے ایک طرح سے ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی نسل انسانی رواں اور دواں ہیں زمین پر. تو جوڑے بنائے پھر تمہارے لیے, آگے پھر نسل انسانی جاری رہتی ہے, بیٹے ہوتے ہیں پوتے ہوتے ہیں, انسان کی نسل آگے بڑھتی رہتی جاتی ہے. پھر کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر رزق روک لے, اللہ تعالیٰ بارش روک لے تو کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو. تو کھانے کو اچھا رزق دیا اللہ تعالیٰ نے, طیبات اور واقعی میں پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو دی, پھلدار درخت پیدا کیے, اور کوئی انسان کے بس کی بات نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو خزانے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے, یا اللہ تعالیٰ نے جو خزانے ہمارے لیے کھول دیے ہیں, تو یہ خزانے کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ بارش برسا کر یہ چیزیں پیدا کر سکے. اس کے باوجود بھی یہ باطل عقیدہ رکھنا کہ یہ بیٹا پیدا ہوا تو یہ فلاں بزرگ کے کرم نوازی سے پیدا ہوا, یا شفا نصیب ہوئی تو فلاں بزرگ کی وجہ سے شفا نصیب ہوئی, تو یہ ساری خرافات ہیں, اس سے ہمیں بچے رہنا چاہیے. حفدتن کا لفظ آیا ہے, حاف دال اس کا روٹ ورڈ ہے, کام کرنے میں پھرتی دکھانا لفظی اس کے معنی ہوتے ہیں. ویسے اس کے معنی ہوتے ہیں پوتے. ایک اور لفظی معنی اس کا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ خدمت بجا لانے والا, خواہ غیر ہو یا رشتہ دار. سسر اور اولاد, ان سسرال اور اولاد دونوں طرف کے رشتوں پر بولا جاتا ہے. پوتوں اور نواسوں وغیرہ کے لیے اس لیے بولا جاتا ہے کہ ان کی خدمت زیادہ سچی ہوتی ہے, تو اسی لیے پھر یہ لفظ اسی معنوں میں استعمال ہونے لگا. آیت 73, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے, اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سبحان اللہ, یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے, بار بار نعمتوں ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جب دینے والا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے. جب مالک وہ ہے, رزق دینے والا وہ ہے, زمین اور آسمان سے بارش برسا کر رزق کا انتظام وہ کرتا ہے, اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے. اور جو معبودان باطل ہیں وہ کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتے. اسی کا ذکر یہاں پر بار بار کیا جا رہا ہے, ان کو احساس دلایا جا رہا ہے, کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, اور یہ بات بھی ان کو معلوم تھی کہ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر یہاں پر فرما رہا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ بارش برسانے پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے, اور مصیبت کے وقت تکلیف سے بچانے والا, مصیبت سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو شریک بنا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اختیار دے رکھا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب توحید پڑھائی جاتی ہے تو توحید جو تین قسم اس میں آتی ہے, توحید کی جو اقسام ہیں کہ توحید عبودیہ, توحید الوہیہ اور توحید اسماء و صفات, تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ وہ لوگ اختیارات سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات اپنے کچھ لوگوں کو دے رکھے ہیں اور وہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں. اور پھر وہ جب شکر ادا کرتے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے ان بتوں کا یا ان ہستیوں کا شکر ادا کرتے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے. تو اس سے پھر کیا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر آپ کسی اور کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بجائے, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ کفرانے نعمت کر رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود یہ تعلیم دی ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے, لیکن نیت ہماری کیا ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے ہماری مدد کا. لہٰذا ہم شکریہ تو ادا کریں گے, لیکن ان کو مختار اور مالک نہیں سمجھیں گے کہ اچھا یہی قادر تھے ہمارے یہ فلاں کام کرنے پر. نہیں, کیونکہ مشرکین مکہ کی سوچ کیا تھی کہ یہ بتوں کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہوا ہے, یہ بتوں نے ہماری سفارش کی ہے. یہ بت دراصل اختیارات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیارات میں کچھ نہ کچھ حصہ رکھتے ہیں. تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے ساتھ کچھ حصہ رکھتا ہے. نہیں, بلکہ سارے اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ذریعہ بنایا ہے, وہ جذبہ اس کے اندر دیا ہے, تو لہٰذا انسان انسان کا بھی شکریہ ادا کرے. لیکن سوچ یہی ہو, اس کی نیت یہی ہو کہ اصل دینے والا, اصل مدد کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ان احسانات کو بار بار یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھو، لہٰذا جھکو بھی اسی کے آگے، شکریہ بھی اسی کا ادا کرو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ، جبکہ دوسرے لوگ کوئی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر بات کی گئی ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ ابھی جیسے ہم نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں دینے کی پہلی بات تو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہم کسی چیز سے تشبیہ دے ہی نہیں سکتے کہ نعوذ باللہ کے جیسے انسانوں کے ہاتھ ہیں ایسی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی کرسی، آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرسی ہے، کیونکہ جو اس وقت کے کچھ عقائد تھے، کچھ مذاہب تھے، ان کے یہاں پر تصور یہ تھا کہ ان کے جو دیوتا تھے اس کے لیے ایک بہت بڑی کرسی ہے، آسمانوں کی اتنی کرسی۔ تو ہمیں، ہم کو نہیں معلوم، ہم تو بالکل نہیں جانتے، ہم نہ اس طرح سے سوچ سکتے نہ بول سکتے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، اس طرح سے نہیں، تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرسی سے مراد کیا بات ہے، اور ہم اپنی کرسی سے اس کو تشبیہ نہ دیں جیسے ہمارے یہاں کرسی ہوتی ہے۔ تو بلکہ ہم بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے لیے مثالیں نہ بناؤ، تو ہم کو اس بارے میں بالکل خاموش ہو جانا ہے، ہم زیادہ ڈیپ میں نہیں جا سکتے، اس میں گہرائی میں نہیں جا سکتے، بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کو اپنے پر قیاس نہ کرو، اس قسم کی مثالیں نہ دو، اس لیے کہ وہ تو واحد ہے، اس کی کوئی مثالیں نہیں ہیں۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہوتا ہے نہ حاضر و ناظر، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے اچھا جس طرح سے بادشاہ کے مقربین ہوتے ہیں اور جس طرح سے بادشاہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اس کے مقربین کے پاس جانا پڑتا ہے، پہلے وزیروں کے پاس جانا پڑتا ہے تب کہیں جا کر بادشاہ تک رسائی ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اعلیٰ تو سمجھتے تھے، اونچا سمجھتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہم کو ان معبودوں کو ذریعہ بنانا پڑتا ہے، بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا پڑتا ہے، تو یہ چیز غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، تم یہ مثالیں نہ دو اس طرح کی، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے جبکہ بادشاہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ بغیر کسی ذریعے کے رعایا کے حالات اور ضروریات سے باخبر ہے، اس کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں، وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، کوئی پتہ نہیں گرتا الا مگر یہ کہ اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اس کا علیم اور بصیر ہونا اور خبیر ہونا، اس سے بڑھ کر تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے جسم کا رواں رواں ہمارا ایک عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، کہ آپ ذرا تصور تو کریں، سوچے تو صحیح کہ کوئی پتہ نہیں گرتا لیکن یہ کہ اس کو اس کی خبر ہوتی ہے، کیسا ہمارا رب ہوگا وہ، سبحان اللہ، کتنا اس کا جو اختیار ہے، اس کی جو صفات ہیں کہ وہ علیم اور خبیر ہونا اس کا، تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں، سبحان اللہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، آیت نمبر 75، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستؤون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے، بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، یعنی نہیں، جواب یہی ہوگا کہ نہیں، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کے لیے پہلے تو کہا گیا کہ مثالیں نہ گھڑو، دنیاوی بادشاہوں سے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہ دو۔ اب مثالوں سے اگر بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک مثال سے حقیقت سمجھا رہا ہے، اور یہاں پر جو الحمدللہ کہا گیا ہے، یہاں پر ایک یستعون کے بعد سمجھے تھوڑا سا ایک پاز ہے کہ نہیں ہو جواب، ظاہر سی بات ہے جواب میں تو نہیں ہوگا، کیونکہ کفار مکہ تو اس بات کو بہت ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ غلاموں کو اپنے برابر سمجھ لیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کا جواب نہیں میں ہوگا، تو اسی لیے الحمدللہ کہ وہ نہیں ہی کہیں گے، یعنی کافروں کا جواب نہیں میں ہوگا۔ تو وہ لوگ جواب یہی دے سکتے تھے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو لہٰذا، اور برابر ہے بھی نہیں، تو اسی بنا پر وہاں پر ایک پاز ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو خود بخود پھر کیا ہو گیا کہ شرک کا ان کے باطل ہونا ظاہر ہو گیا کہ وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں کہ اللہ کے برابر دیوی دیوتاؤں کو مقرر کر رہے ہیں، تو تم خود سوچ لو کہ تم لوگ کتنی غلط بات کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال سے بات سمجھائی ہے کہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے، تو بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں، یعنی ایک مملوک ہے، ایک غلام ہے اور دوسرا مالک ہے، ایک کے پاس کچھ اختیار نہیں، دوسرے کے پاس سارا اختیار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر انہیں کسی سے کوئی دوسرے سے کسی ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگنی ہوتی تو غلام سے نہیں مانگتے تھے، اس کے غلام سے نہیں بلکہ آقا سے مانگتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ غلام کوئی تصرف نہیں رکھتا، غلام سے مانگیں گے بھی تو غلام بھی مالک ہی سے جا کر پوچھے گا، لہٰذا وہ غلام سے مانگتے ہی نہیں تھے، ان کو معلوم تھا کہ وہ دینے والا نہیں ہے۔ تو اگر وہ خاموش بھی ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، اور اگر جواب دے دیے تو ان کا جواب نہیں میں ہوگا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکے، تو لہٰذا دونوں حالت میں انہی کے شرک کی نفی تھی اصل میں دیکھا جائے تو۔ تو ایک با اختیار ہے اور ایک بے اختیار ہے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق دیا ہے اور ایک کو رزق سے نہیں نوازا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا ہے۔ پھر دوسری مثال اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ پہلی مثال میں تو اللہ تعالیٰ نے ان بناوٹی معبودوں کے فرق کو واضح کیا تھا کہ ایک اختیار رکھتا ہے، ایک اختیار نہیں رکھتا، اس سے فرق بتایا گیا تھا۔ اب دوسری مثال میں اسی فرق کو اور مزید کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ مطلب یہ کہ ایک اللہ اور بناوٹی معبودوں کے درمیان جو فرق ہے، اس سے مفسرین نے دو معنی لیے ہیں۔ ایک طرف کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال جو دی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی مثال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ جو بت ہیں یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ایک مثال اس طرح سے سمجھی ہے، یہ دی ہے اس کی مثال، کہ بعض علماء نے اس مثال کا اطلاق بتوں اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، اور بعض نے اس کا اطلاق مشرکوں اور ان کے مقابلے میں مومنوں یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، لیکن یہاں پر اس مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مثال نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مثال نہیں دی ہے، ہاں لیکن بتوں کے بارے میں سمجھانے کے لیے کہ شرک کیا ہے اور صحیح حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ بندے کا اور مالک کا یعنی آقا اور غلام کا جو تعلق ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور آقا اور غلام کا کیا فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بننا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کوئی ورکر ہے، اب وہ بول نہیں سکتا، اب کا معنی ہوتا ہے زبان سے جو کچھ نہ نکال سکے، کچھ نہ بول سکے، تو یہاں پر نہ کچھ وہ بول سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں کہ کوئی بزنس مین ہے، اب اس نے اپنے بزنس کی بڑھوتری کے لیے کسی ورکر کو رکھا ہے، اب بزنس کے لیے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے یا اس کو ایک بطور سیلز کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے سیلز مین کے طور پر، اب ظاہر سی بات ہے نہ یہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا بزنس میں فائدہ ہوگا اس سے؟ تو جو شخص بول نہ سکتا ہو، جو شخص سن نہ سکتا ہو، تو اس سے تو الٹا نقصان ہونے والا ہے، فائدہ تو دور کی بات ہے، وہ تو نقصان ہی کرے گا۔ تو جو گونگا بہرا ہے وہ تو کوئی کام نہیں آ سکتا، اس سے کوئی کام بن کر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، کیونکہ الٹا یعنی کوئی فائدہ تو نہیں دے رہا ہے، الٹا بوجھ بنا ہوا ہے، بزنس میں کوئی اضافہ تو نہیں کر رہا ہے، کوئی منافع تو نہیں دے رہا ہے، بلکہ الٹا اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ کہیں پر بھی اس کا آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اتنی خامیاں موجود ہیں. اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کہ یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے کچھ لوگوں نے، کچھ علماء کرام نے اس مثال سے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے کہ یہاں پر وہ ان کے دیوی دیوتا یا ان کے معبودان باطل یا پھر ان کے جو بزرگوں کو جن کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا وہ، اور دوسری طرف اللہ کے رسول ہیں جو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، پوری طرح ہوش و حواس میں ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ان کو سیدھے راہ پر لے کر جائے گا، جو ان کو صراط مستقیم پر لے کر جائے گا، تو یہ تو وہی ہوگا نا جو خود بھی اپنی آنکھوں سے، جس کی آنکھیں کھلی ہوں، جو دیکھ رہا ہو راستے کو، تو وہی ان کو صراط مستقیم پر لے کر جائے گا. تو انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں یکساں ہو سکتے دونوں بھی. تو لہٰذا یہ عقل مندی نہیں بلکہ نادانی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو پکارو. اگر ہم اس سے مثال سے جب بتوں کو لیں تو واقعی میں ہماری سمجھ میں آتا ہے، جب بتوں کے سامنے جائیں تو آپ دیکھیں کہ نہ وہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. ہاں آپ کی طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے، لیکن دراصل وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کی تو بینائی نہیں ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی مارنے کے لیے ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے تو وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود اتنی بینائی اور بصیرت دی ہے کہ کم از کم اس کے اوپر وار ہونے والا ہو تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو بت تو وہ بھی نہیں کر سکتے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، تو بھلا پھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب بیچ میں یہاں پر قیامت کا ذکر کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر ہے اور یہ وقت آنے والا ہے، اور یہ لوگ ہوش و حواس کے ناخن لے کے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، اتنی مثالیں دینے کے باوجود بھی ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے بات، لہٰذا وہ سوچ لیں کہ انجام قریب آ لگا ہے. وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعۃ الا کلمح البصر کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. سبحان اللہ یا رب العالم. اب آپ بتائیے کہ وہ رب ہمارا ایسا ہے کہ قیامت کا جو جھٹکا لگے گا یا جو قیامت قائم ہوگی تو اس کے لیے ایک لمحے کی بس ساتھ کافی ہوگی، یعنی وہ ایک لمحہ ہوگا. کلمحل بسر، یہ عربی زبان میں مقولے کے طور پر بھی یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ پلک جھپکنے کی دیر ہے. تو جیسے جھپکنا لام میم ہا ہے، لمحہ بھی ہم اسی سے جو ہم استعمال کرتے ہیں لفظ لمحے کا اسی سے نکلا ہے. بجلی کی چمک کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کا جھپکنا بھی. تو کہا جا رہا ہے کہ بس وہ پلک جھپکنے کی دیر ہوگی اور قیامت کا زلزلہ یا اس کا قیامت واقع ہو جائے گی. اور واقعی میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت دفتن واقع ہوگی، یعنی اچانک آئے گی. تو یہ لوگ بار بار سوال کرتے رہتے تھے اصل میں مشرکین مکہ کہ اچھا جس کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ بتاؤ تو صحیح، کب آئے گی، کتنے عرصے کے بعد آئے گی، کون سے مہینے میں، کون سے سال کو آئے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کو کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اور یہ ساری جو مستقبل کی باتیں ہیں یا مستقبل کی جو ہونے والی چیزیں ہیں ان سب سے تم ناواقف ہو، تمہارا تو اتنا بھی علم نہیں ہے اور تم جانتے تک نہیں کہ یہ سب واقعات کب ہوں گے، کب وجود میں آئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، اس کو کب واقع کرنا ہے. بس یہ تم سمجھ لو کہ اچانک آ جائے گی، یعنی تم اسے اگر دیکھ بھی لوگے کہ اچھا قیامت آ رہی ہے تو تم سنبھل نہ سکو گے، تم کو توبہ کا موقع نہ ملے گا، بلکہ وہ ایسے آئے گی کہ بالکل پلک جھپکنے کے لمحے میں. اور پلک جھپکنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے آپ بتائیں؟ لمحہ، ہم کہتے ہیں نا لمحہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک لمحہ جس میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی کپڑا بچھائے سودا بازی کر رہے ہوں گے اور وہ ابھی سودا بازی اور کپڑا لینے سے فارغ نہ ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک اونٹنی کا دودھ لے کر جا رہا ہوگا اور ابھی یہ اسے پینے نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک آدمی اپنا حوض لے پوت رہا ہوگا لیکن ابھی نہ اس میں پانی بھرا جائے گا اور نہ پیا جائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک آدمی کھانے کا نوالا اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور ابھی اس نے وہ منہ میں نہ ڈالا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے روز مرہ کے معاملات میں لگے ہوں گے، روز مرہ کے کام کاج میں لگے ہوں گے اور اچانک قیامت آ جائے گی، کسی کو ہوش و حواس بھی نہ ہوگا. اور قیامت واقعی میں ایسی اچانک آئے گی. اور آپ دیکھیں کہ انسان کی موت بھی ایسی آتی نا, وہ اپنے روزمرہ کے کام انجام دے رہا ہوتا ہے اور اسی میں بیچ میں اس کو موت آ دبوچتی ہے, تو اس کو کوئی خبر نہیں کہ کب میری موت آنے والی اور کب قیامت آئے گی. اور قیامت اتنی دور کہاں جائے, انسان کی موت تو سر پر کھڑی ہے, اور جس کی موت واقع ہو گئی سمجھو اس کی قیامت بھی قائم ہو گئی. من مات فقد قام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو بس ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی اور قیامت فوراً قائم ہو جائے گی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو نعمتیں دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرے, نہ کہ ناشکری کرے. تو یہاں پر انسان کی بے بسی کا ذکر کیا گیا ہے ایک طرح سے, کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو کس طرح سے وہ بے یار و مددگار تھا, لا علم تھا, اسے کوئی چیز کا علم نہیں تھا. تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور پھر تم کو اس کے بعد کان دیے, آنکھیں دیے اور سوچنے والے دل دیے. تو سب سے پہلے کس چیز کا ذکر ہے آپ بتائیے, یعنی کون سی نعمت کا ذکر ہے؟ وجعل لکم السمع, سننے کی سماعت کا ذکر ہے. پھر والابصار, آنکھیں دیکھنے والا بنایا, اور پھر والافئدہ, اور دل دیے سوچنے سمجھنے کے لیے. تو اس سے پھر کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو, یعنی جو نعمتوں میں پہلی نعمت ہے اگر جو اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک اس کو بڑی نعمت سمجھتا ہے, اس کا ذکر یہاں کیا گیا, وہ ہے سننا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو اچھا سننے والے ہوتے ہیں وہ اچھا ابزارب بھی کرنے والے ہوتے ہیں, اچھا جذب کرنے والے ہوتے ہیں, علم ان کے اندر تک اتر جاتا ہے. پھر جتنا اچھا انہوں نے اس کو جذب کیا ہوگا, جتنا اچھا انہوں نے اس کو اپنے اندر سمیٹا ہوگا, لیا ہوگا, ابزارب کیا ہوگا, اتنا ہی اچھا وہ واپس دینے والے بھی بن سکتے ہیں, یعنی آگے پہنچانے والے. تو سب سے پہلے جو سیکھنے کی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ سیڑھی ہے, یا اوپر بڑھنے کی منزل کی طرف جانے کی جو سیڑھی ہے, یا پہلا قدم ہے, پہلا اسٹیپ ہے علم حاصل کرنے کا, یا کچھ سیکھنے کا, یا کچھ سکھانے کا, وہ ہے اچھی طرح سے سننا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا. یہ جو بصیرت ہوتی ہے آپ دیکھیں ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی, وہ کچھ ہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو یہ بصیرت دی ہے, کان, آنکھیں, دل, دماغ سب کچھ دیے ہیں, اگر انسان ان کانوں سے سب کچھ سنے لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہ سنے, ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے لیکن ایک اللہ کی آیات نہ دیکھے, اس دماغ سے سب کچھ سوچے مگر ایک یہی نہ سوچے کہ میرا وہ محسن کون ہے جس نے مجھے یہ سب نعمتوں سے نوازا ہے, جس نے مجھے یہ سب انعامات دیے ہیں, تو پھر آپ بتائیے کہ اس سے بڑا ناشکرا یا نافرمان کون ہو سکتا ہے. تو لہٰذا بصیرت کی نگاہ پیدا ہونا چاہیے. ادروائز عام لوگ تو اسی طرح سے روز مرہ اٹھتے ہیں, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, لیکن دعا کریے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سوچنے سمجھنے والا دل دے, اور اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے والا بنائے. اور یہ بصیرت کب پیدا ہوگی آپ دیکھیں, بصیرت اسی وقت پیدا ہوگی جب سنیں گے, جب دیکھیں گے. جب سنیں گے دیکھیں گے تو سوچیں گے نا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ایسا بناتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نشانی آئے, کوئی بھی آیت آئے, تو اس سے ہم دیکھنے, سننے, سمجھنے والے بنیں, تو وہ بصیرت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے. آیت نمبر 79, الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. مسخرات ہم تسخیر کے لفظ ہے, وہ اردو میں پڑھتے ہی رہتے ہیں. اور جو سما, جو کہتے ہیں کلائمیٹ آف اسکائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, جیم واو واو, جو فضا کو کہا جاتا ہے. تو کون ہے ان پرندوں کو جو تھامے ہوئے ہیں؟ اور اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں, کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. دراصل یہاں پر ایک طرح سے اگر اس آیت کو ہم دوسرے معنوں میں لیں تو ایک طرح سے مومن کو یہاں پر چیلنج کیا جا رہا ہے, چیلنج دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آسمان کی وسعتوں میں سیر کرے, وہ کھوج لگائے، اور کھوج لگا کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا یقین مزید بڑھے کہ واقعی میں کیسی فضا اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور واقعی میں آپ یقین جانیے کہ آج جو اگر آپ پی پی ٹی دیکھیں گے، پریزنٹیشنز جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فضا میں، جو کائنات میں جو چیزیں رکھ دی ہیں، جو سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، جو گردش کر رہے ہیں، اور کئی ملکی ویز ہیں، ایسی کئی کہکشائیں ہیں جو آسمان میں فضا میں تیر رہی ہیں، کہکشائیں، اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ہماری زمین ہے، ایسے کئی ملکی ویز ہیں. یہ سب دیکھ کر اس میں غور و فکر کرنے میں انسان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. جب وہ غور و فکر کرے گا، جب وہ بصیرت کی نظر سے اس کو دیکھے گا، تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی ہیبت، اس کی عظمت انسان کے دل و دماغ پر چھا جائے گی، اور وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے آگے سر بہ سجود ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے کوئی چارے کار ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. کبھی موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا وہ پی پی ٹی جس میں وہ کہکشائیں، وہ ملکی ویز بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ آسمان جو فضا ہے دراصل، جس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، نہ کوئی تصور کر سکتا ہے پہنچنے کا، اس کی ہم جو اونچائی ہے اس کو کوئی انسان ابھی تک ناپ ہی نہیں سکا. اور کیسے ناپ سکتا ہے، اس کی تو پہنچ ہی نہیں ہے وہاں پر، بس صرف اندازے لگائے گئے ہیں، صرف اندازے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پرندوں کو مسخر کیا ہے. اور آپ اگر دیکھیں گے پرندوں کو، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بیلنس ہوتے ہیں نا ان کے پر دونوں طرف. سبحان اللہ، کیسا، یعنی کوئی پرندے تو ایسے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا سفر کر لیتے ہیں، اور سفر کرنے کے بعد، یعنی پورے سفر کے دوران، وہ ایک بھی جگہ بیٹھتے نہیں ہیں. سبحان اللہ، کون ان کو ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں تھامے ہوئے ہے، کس نے ان کی ساخت ایسی بنائی سبحان اللہ کہ وہ گرتے نہیں ہیں نیچے. جو پرندوں کو اڑنے کی اللہ تعالیٰ نے جو صفت دی ہے، جو کوالٹی ان کو دی ہے، ایک طرح سے ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اڑ سکیں فضاؤں میں. انسان سوچے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھے وہ، اور غور و فکر تو کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں. کوئی انسان اگر جو سلیم الفطرت ہے، اگر وہ ان نشانیوں کو دیکھ لے، تو یقین جانے کہ وہ ایمان لے آئے. اس کو محسوس ہو جائے کہ اس کائنات کو، اس کارخانے کو چلانے والی کوئی ایک ہستی ہے، اور وہ واحد ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو خود بخود اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے. تو دراصل یہاں پر ایک چیلنج دیا گیا ہے مومن کے لیے کہ وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کرے، اور نئی نئی چیزیں تلاش کر کے مزید اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اس کے اندر پھر احساس پیدا ہو. جیسے علامہ اقبال کی خواہش تھی نوجوانوں کے لیے، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، کہ اسلام کا سورج دوبارہ پھر طلوع ہونے والا ہے. جو اسلام کی شان گھٹ گئی تھی، آج مسلمانوں کی آج جو پستحالی ہے، جو آج ان کا معاملہ ہے مسلمانوں کا، کہ کس طرح سے اسلام پر اور مسلمانوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے اسلام کو ایک طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے، تو نہیں، اب وہ وقت ختم ہی ہونے والا ہے. اب وہ سورج طلوع ہو رہا ہے، وہ نوجوان آگے آ رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے دین اسلام کو پھر ویسے ہی غلبہ نصیب ہوگا، ویسے ہی اس کی عزت دوبارہ آئے گی، اور یہ صرف نوجوانوں ہی سے ہو سکتا ہے. تو یہاں پر دراصل ایک اونچی اڑان کا تصور دیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ شاہین جو پرندہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اونچی اڑان اڑتا ہے. اور یہی علامہ اقبال کا دراصل ایک وہ خوابوں کا نوجوان تھا جس کو انہوں نے شاہین سے تشبیہ دی ہے، کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور پھر جب پرندہ اوپر اڑتا ہے، تو اس کے یعنی مخالف سمت سے ہوائیں تو آئے گی، اس کو تکلیف تو ہوگی. تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا، بادیے تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، بادیے تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کہ مسلمان کو آگے بڑھتے چلے جانے، آگے بڑھتے چلے جانے. اور آپ یقین جانے کہ جب مسلمانوں کو جو دور اول تھا، جو مسلمانوں کا زرعی دور تھا، جو سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے مسلمانوں کی تاریخ، کہ جب انہوں نے قرآن اور حدیث کو ساتھ میں لیا، تو وہ لوگ اتنا اونچی اڑان اڑتے گئے، پر جو ان کی پرواز تھی وہ اتنی اونچی تھی، اتنی اونچی تھی، پھر وہ ایسی دنیاؤں کی سیر کرتے رہے. انہوں نے کئی چیزیں ایجاد کی. پہلی دفعہ جو آنکھ کا آپریشن کیا گیا مسلمانوں نے کیا، پہلی دفعہ جو جراحی کی گئی وہ مسلمانوں نے کی، پہلی دفعہ جو ساری چیزیں ہوئیں، بھاپ کا بننا ہے یا بند بنانا، کھیتوں میں پانی پہنچانے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا، گھڑی، زمین گول ہے یا کس طرح سے ہے، اوور شیپ میں ہے کہ سرکل ہے، اور کس طرح سے یہ جو ساری چیزیں جو پتہ چلتی ہیں تو اس کی شروعات سب کی سب مسلمانوں نے کی تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز, یہ شعور ان کو کس نے بخشا تھا؟ قرآن اور حدیث نے. کیونکہ قرآن ہمارا دین ہم کو دنیاوی ترقی سے نہیں روکتا. دین میں ہمارے کوئی اس طرح کی رکاوٹ ہے ہی نہیں کہ تم جو ہے کوئی ریسرچ کے کام نہ کرو, تم نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کرو, ایسی کہیں رکاوٹ نہیں ہے ہمارے دین میں. تو یہاں پر دراصل ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے ایمان لانے والوں کے لیے کہ وہ آگے بڑھتے چلے جائیں, وہ آسمان میں دیکھے تو صحیح, فضا میں دیکھے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پوشیدہ کر رکھی ہیں. وہ پرندوں کو تو دیکھے کہ پرندہ کتنی اونچی اڑان اڑتا ہے, اور پھر ان پرندوں کو کس نے تھام رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو لہٰذا اس آیت پر ہم غور و فکر کریں, کیونکہ پیچھے بھی بصیرت کی بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے دیکھنے اور سمجھنے والے آنکھیں کان اور دل دیے, لہٰذا تم غور و فکر سے تو کام لو. یہ آنکھیں اور سننے کی سماعت کی جو ہمیں کوالٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے, جو خوبی دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی, اور دیکھنے کی جو خوبی دی ہے, تو وہ ایسے ہی تو نہیں دے دی کہ ان آنکھوں سے ہم وہ کام نہ لیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہیں, ان کانوں سے ہم وہ نہ سنیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہیں, بلکہ ان کو کچھ اور سنوائیں, کچھ اور دکھائیں, کچھ اور کام کریں, دل و دماغ سے کچھ اور سوچیں. تو نہیں, ایک مسلمان کی سوچ تو کیسے کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں سوچتا ہے, اور دین ہی کے بارے میں اس کی سوچ ختم ہوتی ہے, بس اس کے آگے سے کچھ اور سوچنا نہیں. اور پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت اور ترقی بھی عطا فرماتے ہیں. اگر ہم قرآن اور حدیث میں آج غور و فکر کریں, اور قرآن اور حدیث کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں, قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے سب کچھ ہو, تو یقین جانے کہ مسلمانوں کے اندر وہ ترقی کا دور دوبارہ لوٹ کر آ سکتا ہے انشاءاللہ. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اسوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا, اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. یہاں پر پھر مزید نعمتوں کا ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, کہ اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیے تمہارے لیے گھر سکنن, جہاں تم رہتے ہو, خیمے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں, گھر بھی مراد ہو سکتے ہیں. وجعل لکم من جلود الانعام, اور تم بناتے ہو کھالوں سے, جانوروں کی کھال سے گھر. تستخفونہا, تم اس کو ہلکا پاتے ہو. استخفاف کہتے ہیں کسی چیز کو ہلکا کرنا, یعنی کسی کو ہلکا سمجھنا وزن میں, چاہے ان کی عزت میں. جیسے اس میں آتا ہے بنی اسرائیل کے لیے آتا ہے کہ فرعون استخف قوما, اس نے جو ہے بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس نے ہلکا سمجھا یا ہلکا رکھا تھا اس نے, کہ ان کا کوئی ویٹ ہی نہیں تھا, ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی, یعنی مسلسل اس نے ان کو کام پر لگا رکھا تھا. تو یہ استخفہ کے معنی تھے کہ جن کو تم ہلکا پاتے ہو. یوم زوانیکم, تمہارے سفروں کے دوران, یعنی تم مسلسل سفر کرتے رہتے ہو, یا کہیں اگر ٹھہرنا بھی سفر بھی, جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے جو بادیہ نشین ہوتے ہیں, تو بادیہ نشین کیا کرتے تھے, جو بیڈوئن لائف ہوتی ہے, جو بدوؤں کی زندگی ہوتی ہے, کہ بعض وقت وہ ان کا سفر مسلسل چلتا رہتا تھا, اور اگر کہیں پڑاؤ کرتے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کرتے, پھر وہاں سے کہیں اور چلے جاتے, پھر کہیں اور پڑاؤ کرتے, پھر وہاں سے کہیں اور چلے جاتے. تو تمہارے جو سفر ہیں جس میں تم کو ضرورت پڑتی ہے, تو تم اپنی لانگ جرنی میں, مسلسل سفر میں جب تم ہوتے ہو, تو تم اس کو ہلکا پاتے ہو. وہ یوم اقامتکم, یعنی اگر تم کہیں رہتے ہو تو اس صورت میں بھی, یعنی سفر میں بھی اور حالت قیام میں بھی, تم ان کو ہلکا پاتے ہو. اور یہاں پر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مینس آف انجوائمنٹس بھی ہو سکتا ہے, کہ تم اگر رہتے بستے ہو, تم مثال کے طور پر جیسے آج بھی لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ پکنک کے لیے جاتے ہیں تو خیمے لے کر جاتے ہیں, ہے نا, کارنش پر جا رہے ہیں, سمندر کے کنارے جاتے ہیں, یا کچھ لوگوں کا یہ عام معاملہ کہ ڈیزرٹ میں رہنے چلے جاتے ہیں کچھ دن کے لیے, یعنی ایسی انجوائمنٹ کے لیے کہ تھوڑا سا ہم شہری زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں, شہری آب و ہوا سے بیزار ہو جاتے ہیں لوگ, اور پھر ایسے ہی پرفضا مقام پر جاتے ہیں جہاں پر پھر وہ ٹیمپرری اپنے خیمے رکھتے ہیں یا اس طرح کے گھر بناتے ہیں. دونوں معنوں میں آ سکتا ہے کہ تم سفر میں بھی ان کو ہلکا پاتے ہو, اور یا ویسے بھی تم کرتے ہو. اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں, جو ٹینٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں, کس سے بنائے جاتے ہیں؟ جانوروں کی کھال سے بنائے جاتے ہیں. ومن اسوافها واوبارها, اسواف, دراصل اگر ہم اسواف کے ڈیٹیل اس میں میننگ میں جائیں گے ویسے تو یہ جو بھیڑوں کے بال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سوف، ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، صوفی بھی اسی سے نکلا ہے، اور سوف بھی کہتے ہیں اس کو، سواد واؤفا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو بھیڑ کے بال کو کہتے ہیں. یا پھر ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. ویسے خانہ کعبہ کے خدام کو بھی صوفتن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کعبہ کے ساتھ اس طرح چمٹے رہتے تھے جیسے بھیڑ پر اون چمٹی رہتی ہے. لفظ صوفی بھی اسی سے نکلا ہے کیونکہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں اور معمولی خوراک کھاتے ہیں جو ان کو پوری طرح سے کفایت یعنی کافی نہیں ہوتی. تو صوفان گھاس کی مثل ہوتی ہے، یعنی جو صوف رہتی ہے جو چھوٹی چھوٹی گھاس کے برابر ہوتی ہے، صوف بھی یعنی جو شیپ کے بال ہوتے ہیں، بھیڑ کے بال ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے پھر اون کو بھی صوف کہا جانے لگا. تو یوم زوانکم و یوم اقامتکم و من اسوافیہا، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ زوانکم تمہارے سفر میں، یعنی تم اس کو جب چاہو کوچ کرنے کے لیے اٹھا کر لپیٹ لیتے ہو، جب تم ٹھہرتے ہو تو تم اس کو کھول کر پھیلا بھی لیتے ہو. پھر جو اون ہوتی ہے، بھیڑ کے جو بال ہوتے ہیں اس میں بھی اوباری ہے، اونٹ اور پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، ان کے لیے اوبار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور وہ اشعاری ہے، یہ بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر قسم کے بال ہم سب جانتے ہیں، شعر بال کو کہتے ہیں. ان کے بالوں سے تم بناتے ہو اساسن و متان الہین، یعنی جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی ایک مقررہ مدت تک تمہارے کام آتے رہتی ہے. متا ہم سب جانتے ہیں کہ برتنے کی چیز کو کہتے ہیں، سامان زندگی، اساسن ہے ہر قسم کا گھریلو سامان، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ فرنیچر. ایون اس زمانے میں، جو زمانے جاہلیت میں، کسی کے گھر میں جو بھی سامان تھا اس کے لیے اساس کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اگر کسی کے گھر غلام ہوتا تو اس کو بھی وہ اساس ہی کہتے تھے، اس کو بھی اساسہ ہی سمجھا جاتا تھا، ایک طرح سے وہ پراپرٹی سمجھی جاتی تھی. تو جو بھی چیز ہے جس کی تم مالک ہو وہ ساری چیزیں، اور زندگی کو برتنے کا جو سامان ہے ایک مقرر مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. تو اس میں دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیت میں اور اس میں، دونوں میں آپ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں پرندوں کا ذکر کیا گیا تھا اور غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا کہ کس طرح سے پرندے آسمان میں فضا میں ٹھہرے رہتے ہیں، کس نے ان کو مسخر کر رکھا ہے. یعنی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ فضا میں پہنچ کر یہ پرندے کس طرح سے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، پھر جب اڑ جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ پھر پر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے پر سمیٹ بھی لیتے ہیں. حالانکہ زمین میں کشش ثقل رکھ دی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز جب اوپر اڑتی ہے تو وہ نیچے ضرور گرتی ہے، زمین اس کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف، لیکن آپ دیکھیں پرندے نہیں گرتے، تو کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ تو اس پر انسان غور و فکر تو کرے. حالانکہ پرندوں پر ہی غور و فکر کر کے انسان نے ہوائی جہاز ایجاد کیا. ہوائی جہاز تو ایجاد کر لیا، لیکن جس ہستی نے ایسے قوانین بنائے، یعنی ان پرندوں کو بنایا اور ان پرندوں کو اڑنا سکھایا، یہ پرندے کس طرح سے فضا میں تیرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، انسان نے اسی رب کی معرفت حاصل نہ کر سکا. انسان پرندوں کو دیکھ کر ہوائی جہاز تو بنا لیا، لیکن جس نے پرندوں کو پیدا کیا، جس نے پرندوں کو فضا میں ٹھہرنا سکھایا اور تھامے رکھا، وہ اس کی معرفت حاصل نہ کر سکا. تو وہ آتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افلاک کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، کہ ساری چیزیں تو ایجاد کر لیں لیکن وہ خالق کے حقیقی تک ہی نہ وہ پہنچ سکا، اسی کی وہ معرفت حاصل نہ کر سکا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سارے جاندار جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، یہ سب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے رزق کا انتظام کیا ہے کہ ہر جاندار کو اپنے معاش کی فکر رہتی ہے. جس طرح سے انسان اپنے معاش کی فکر میں مشغول رہتا ہے، اسی طرح سے پرندے بھی نکلتے ہیں، لیکن ان کا اللہ پر توکل اور ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو انسان سے بدرجہ بہتر پرندے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تو یہاں پر ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جانور کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے لگا دی ہیں. انسان مضبوط گھر بھی بناتا ہے، اینٹ اور پتھر کے بھی گھر بناتا ہے، لکڑی سے بھی گھر تیار کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیں اینٹ کیسے بنتی ہے، جو مٹی نکلتی ہے اسی سے اینٹ بنتی ہے، ریت جو ہم استعمال کرتے ہیں، پتھر ہے، لکڑی ہے، یہ سب کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے برآمد ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے. پھر جو خانہ بدوش لوگ ہیں ان کے گھر کا جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جن کے گھر ہلکے ہوتے ہیں، یہ سب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اس کو منتقل کر سکتے ہیں. اور مویشیوں کے چمڑوں سے تو ہر بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, یعنی جانوروں کی کھال سے ایسی ایسی چیزیں بنتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے پرس ہیں, جوتے ہیں, کچھ بلینکٹس ہیں, بستر ہیں, یہ جانوروں کی کھالوں سے بنتی ہیں. تو یہ سب کس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے؟ جانور انسان کے آرام کے لیے, انسان کے فائدہ اٹھانے کے لیے. اور پھر ایسے لباس اللہ تعالیٰ نے بنائے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, پہننے اوڑھنے کے لیے تم لوگ برتنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو گرمی میں سردیوں کے لباس ہے, سردی میں گرمیوں کے لباس ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اون کے لباس سردیوں میں ہمارے کتنے کام آتے ہیں. کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی جس سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کس سے نکلتے ہیں؟ جو اون ہے کہاں سے نکلتے ہیں آپ بتائیے؟ کس کے بال ہوتے ہیں؟ جانوروں کے ہی بال ہیں نا. اونٹ کی کھالوں سے یا ایسی کھالوں سے پھر بلینکٹس بھی بنتے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, گرم لباس بنتے ہیں جس سے انسان سردی اور گرمی میں اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے. تو یہ سب کہاں سے؟ قدرت کا یہ انتظام ہے دراصل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا ہے. تو انسان اس پر غور و فکر کرے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا, پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں, اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں, اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بنو. واقعی میں یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے سردی میں گرمی کے کپڑے اور گرمی میں سردی کے کپڑے ہمارے لیے بنوائے, یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل اور سمجھ دی, یا ایسے ذرائع پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے انسان نے اپنے لیے لباس تیار کیے. جو یہ قدرتی لباس ہوتے ہیں, یعنی جو زمین سے نکلتے ہیں, جو کاٹن کا لباس ہوتا ہے جو انسان گرمی میں استعمال کرتا ہے, اگر آپ کو ہزاروں روپیے کا بھی کپڑا دے دیا جائے گرمی میں جبکہ انتہائی شدید گرمی ہو, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں تو گرمی کیسی ہوتی ہے اور پھر بجلی بھی چلی جاتی ہے, اگر آپ اس وقت ریشمی لباس پہنے یا کوئی بہت زیادہ بھاری لباس پہنے آپ جس میں کام بھی بنا ہوا ہو اور جس سے آپ مزید آپ کو تکلیف ہو رہی ہو, ایسے وقت میں سب سے بڑی نعمت کیا لگتا ہے؟ کاٹن کا ڈریس ہے نا. جو سکون کاٹن کے ڈریس میں ہے گرمی میں, آپ کو وہ کہیں نہیں مل سکتا سکون. یہ قدرتی چیزیں ہیں جو قدرت کی فیکٹری سے برآمد ہوتی ہیں. کاٹن کہاں پیدا ہوتا ہے؟ درختوں, ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پلانٹس ہوتے ہیں, وہاں سے کاٹن نکلتا ہے, پھر اس کا وہ بنتا ہے, کپڑا بنتا ہے. تو جو سکون آپ کو کاٹن میں ملے گا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جیسے کہ ہم سب جانتے کہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور سب لوگ اپنی اپنی پسند کی بات کر رہے تھے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اور موٹا جھوٹا پہننا, یعنی موٹا لباس پہننا. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت کہا بھی ایک دفعہ کہ امیر المومنین ابا جان, آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ اتنا موٹا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی, مجھے موٹا لباس پسند ہے, اس میں پسینہ اچھے سے جذب ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی بہت ہی سادہ زندگی گزاری, ان کی زندگی میں کوئی تصنع, کوئی بناوٹ, کوئی دکھاوا نہیں تھا. یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے, ان کو جواب دہی کا احساس تھا اصل میں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سرابیلا تقیکم, یعنی ایسے لباس جس سے تم گرمی میں بچ سکتے ہو یا جنگ میں تم اس سے کام لیتے ہو. جیسے زرہ بکتر ہم ہوتے ہیں, ہوتی ہے نا, ہم جنگ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ پورا ایسا لوہے کا لباس جو انسان جنگ کے وقت پہن لیتا ہے تاکہ اس کو کوئی مار نہ لگے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا ذکر ہے. اور یہاں پر جو بات آئی تھی, سائے کا انتظام کیا, کیونکہ جو لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے, اب بیچ میں اگر کوئی درخت آ جاتا, یہ سایہ تھوڑی دیر کے لیے دھوپ ختم ہوتی اور سایہ آتا, تو وہ بہت غنیمت ہوتا تھا. اب تصور کر لینا ذرا کہ بہت ہی لمبا طویل صحرا ہی صحرا ہے, کہیں کوئی آس پاس نہ کوئی بلڈنگ دکھائی دیتی ہے, نہ کوئی پانی کا انتظام ہے, نہ کوئی درخت ہے, تو وہ جو تھوڑی دیر دھوپ ختم ہوتی ہے تو وہ ایک تھوڑی دیر کا سایہ انسان کے لیے بہت غنیمت ہوتا تھا. پھر پہاڑوں میں تمہارے لیے اکنانن غارے بنا دی. اکنان کا لفظ یہاں پر جو پہاڑوں میں غارے ہوتی ہے اس کے لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور پھر تمہارے لیے لباس بنائے, ایسی پوشاکیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں, اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. ایک اور معنی سے یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو عرب کا صحرا ہے اگر آپ اس میں سفر کریں تو جب وہ جو لو چلتی ہے یا وہ جو لو ہوتی ہے گرمی کی, وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے, جب ہوائیں چلتی ہیں اور ریت اڑتی ہے تو انسان کا چہرہ اس سے جھلس جاتا ہے. اسی بنا پر آپ نے دیکھا کہ جو گترا استعمال کرتے ہیں لوگ, کہ رومال ہوتا ہے اور رومال دونوں طرف سے لٹکا ہوا ہوتا ہے اور بیچ میں اوپر ٹوپی پہنی جاتی ہے, کیوں؟ تو وہ رومال اس لیے اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ اگر ہوائیں چلیں اور ریت اڑے تو چہرے اور جو انسان کے جو گردن ہے, گلا ہے یا اس کے گال ہیں, اس پر وہ ریت نہ اڑے. اور خصوصاً اسی لیے ان کپڑوں سے پورے چہرے کو لپیٹ لیا جاتا تھا, صرف آنکھیں کھلی رہتی تھیں کہ راستہ دیکھنے کے لیے, ورنہ وہ لو سے انسان جھلس جائے. تو ایسے گرمی کے لباس یا ایسے موٹے لباس جو خاص طور سے ڈیزرٹ کے سفر کے لیے کام آتے تھے, اس لیے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا قرآن ایک بطور معجزے کے دیا گیا, اب اگر قرآن پڑھ کر بھی قرآن سن کر بھی وہ لوگ نہیں ایمان لاتے, لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب تم پہنچا دو, بس تمہاری یہی ذمہ داری ہے. یہ نہیں مانتے ہیں تو اب یہ اس کا وبال انہی پر ہوگا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں, اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں پر اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کے باوجود انکار کرتے ہیں. ان کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا, قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. تو یہ جو یہاں پر الکافرون آیا, آپ دیکھیں اسپیشل یعنی معرفہ ہے, نکرہ نہیں ہے, کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں, اور اکثر اس میں کہ الکافر ہیں. تو یہاں پر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے کفار کا مقابلہ آج کے کفار کے مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے, کمپیئر نہیں کر سکتے. اس وقت کے کفاروں کو الکفار کیوں کہا گیا, الکافر کیوں کہا گیا؟ ان کے سامنے اللہ کے رسول موجود تھے, ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا, معجزات بہت ساری چیزیں ان کو دیکھنے کو مل رہی تھیں, جنگیں ہوئیں خود بخود سامنے, ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی. اس کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا, اس لیے ان کو الکفار الکافرون کہا گیا, کہ انہوں نے رسول کو دیکھا, قرآن سنا, اور وہ اس شہر میں تھے جو اللہ کا شہر ہے, جہاں پر اللہ کا گھر موجود ہے, اس لیے ان کو الکافر کہا گیا. تو آج کے کافروں سے ہم کفار قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کمپیئر نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اس وقت کے بہترین لوگ تھے وہ بہترین کہلائے, جب انہوں نے ایمان لایا وہ بہترین صحابہ کرام کہلائے, اور جو ایمان نہیں لائے وہ ورسٹ کفار قریش جو تھے, یعنی سب سے ایک طرح سے کہنا چاہیے نا کہ ورسٹ لوگ کہلائے وہ, بدتر. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہوئے, قرآن نازل ہوتے ہوئے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو یہاں پر اسی لیے ان کو الکافر کہا گیا, کہ وہ لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر, اتنی نعمتوں کو پہچان کر پھر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے, جبکہ ان کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ایمانهم فهم فیه سواء افبنعمت اللہ یجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون